الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا، آج انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. بھائی یہ دروازے بند کر دو تاکہ جنریٹر کی آواز نہ آئے. ایک وقت میں ایک آدمی کا بیان سنا جا سکتا ہے، یا تو جنریٹر کا یا میرا. اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اب یہ اسپیکر آج میں لے کر آیا ہوں، لیکن اس میں گڑبڑ کیا ہے، یہ ٹک نہیں رہا اپنی جگہ پہ. یہ کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، پوری نماز میں اسی طرح. اسپیکر تو بہت، مائک تو بہت اچھا ہے، اسپیکر نہیں مائک، لیکن ٹک نہیں رہا اپنی جگہ. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا، اس سے ملنے والے اسباق کیا ہیں. فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون سے کہا، رب کی طرف بلایا، تو فرعون نے کہا فمر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو بنایا اور پھر اسے اس کی نیچر اور فطرت کے راستے پر چلا دیا. الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ رب وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. یار یہ تنگ کر رہا ہے مجھے بہت زیادہ. جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں رب نظر نہیں آتا. کافر غیر مسلم کا یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں ایسی ذات کو جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. کسی نے واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھا کہ ایک ہندو ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا بھگوان اور خدا روٹی اور پانی ہے. یعنی انسان سب سے زیادہ محتاج کس چیز کا ہے؟ روٹی کا اور پانی کا. لہذا انسان کے پاس، انسان کے لیے روٹی اور پانی سے بڑا خدا کوئی بھی نہیں ہے. یہ بڑی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. یہ ایسا شرک ہے، ایسا کفر ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا خدا. روٹی سے بھی زیادہ ضروری ہے سورج. سورج اگر نہ نکلے تو روٹی پیدا نہیں ہوگی. دھوپ سے تو سارے کام ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج اور چاند کے حسن کو اور اس کی ضرورت کو دیکھ کر سورج اور چاند کو اپنا بھگوان ماننا شروع مت کر دو، معبود مت مانو، عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس ذات کی عبادت کرو جس نے سورج کو پیدا کر کے تمہاری خدمت پہ لگا دیا. سورج خود سے سوچ بچار کے تمہاری خدمت نہیں کر رہا، بلکہ اسے خدمت پہ لگانے والی کوئی اور ذات ہے. تو روٹی کا بھی جواب ہو گیا کہ بھائی روٹی کو اپنا معبود نہ بنائیں، اس ذات کو معبود بنائیں جس نے روٹی کو پیدا کیا، اور ہمیں روٹی کا محتاج بھی اسی نے بنایا ہے، اسی نے بنایا ہے اور پیدا بھی اسی نے کیا، روٹی کو بھی اور ہمیں بھی. روٹی خود سے وجود میں نہیں آ جاتی، روٹی میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اگر ہم روٹی کو خدا بنا کے اس سے منتیں ماننا اور اس سے مشکل کشائی اور حاجت روائی شروع کر دیں، تو روٹی بزبان حال یہ جواب دے گی کہ میں اپنے بننے میں دوسروں کی محتاج ہوں، میں تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی کہاں سے کر سکتی ہوں؟ میں تو خود سے تمہارے پیٹ میں نہیں اتر سکتی جب تک تم نوالا بنا کے چبا کے نگلتے نہیں ہوں گے. اور اگر تم نگلنا چاہو تو میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتی. اس لیے دنیا میں جو بھی اللہ سے غافل ہوئے ہیں ان کی مثال قرآن نے کی دی ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے گر کے زمین کی پستیوں میں چلے گئے. جس نے انہیں بنایا اس کی عبادت کے بجائے بنی ہوئی چیزوں کو پوجنے لگے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں روٹی کا محتاج ہوں تو یاد رکھو ہم روٹی کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنا روٹی ہماری محتاج ہے. کسان زمین میں ہل نہ چلائے تو روٹی پیدا ہوگی، کھاد نہ ڈالے تو روٹی پیدا ہوگی. آپ روٹی کو معبود اور روٹی آپ کو معبود سمجھنا شروع کرتے ہیں، بھائی یہ نہیں بنائے گا تو میں بنوں گا نہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ انسان کسی کا معبود اور نہ روٹی کسی کی معبود، بلکہ یہ دونوں کا معبود وہ ہے جس نے انسان کو بھی بنایا، روٹی کو بھی بنایا، اور انسان کو روٹی پیدا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور کھانے کا طریقہ بھی سکھایا. سجدہ بھی کر لیجئے گا آپ لوگ، یہ جو قرآن مجید کی لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والی آیت پڑھی ہے نا، اسے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. تو انسان ہمیشہ دھوکے میں جو آیا ہے وہ بنی ہوئی چیزوں کے حسن کو دیکھ کے آیا ہے، بنانے والے کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. فرعون کا کہنا یہ تھا کہ خدا نظر نہیں آتا، کہاں ہے؟ میں تو نظر آ رہا ہوں، میں تو رب ہوں، میری مملکت، میرا حکم چلتا ہے اس میں، میں نظر آ رہا ہوں، خدا نظر نہیں آ رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نظر آئے گا، نہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے وجود کی نشانیاں بتانا شروع کی. اس لیے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لانا پڑتا ہے، اور نشانیاں اسی چیز کی رکھی جاتی ہیں جو خود نظر نہیں آتی. اگر وہ خود نظر آتی تو اس کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے علامتوں اور نشانیوں کی ضرورت نہ ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ سفر کرتے ہیں ہائی وے پہ، نشانی ایک سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے آگے کھائی ہے، یہ نشانی کیوں لگائی، علامت کیوں لگائی؟ کیونکہ آپ کو کھائی ابھی نظر نہیں آ رہی. اگر نظر آ رہی ہوتی تھوڑی لگاتے، اور یہ پہلے اس لیے لگاتے ہیں کہ جب نظر آئے گی تو بریک لگانے کا وقت نہیں ہوگا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے جب اللہ کی زیارت ہوگی تو اللہ پر ایمان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، وہ ایمان مقبول نہیں ہوگا. عقل مند پہلے علامتوں کو دیکھ کر اپنی بریک پہ پاؤں جو ہے نا، اپنے پاؤں بریک پہ رکھ لیتا ہے اور اپنی اسپیڈ آہستہ کر دیتا ہے، اور بیوقوف کہتا ہے کہ جب تک کھائی مجھے نظر نہیں آئے گی میں چوتھے گیئر میں اسپیڈ سے بھاگتا رہوں گا، کیونکہ میں صرف ان چیزوں پہ یقین رکھتا ہوں جو مجھے اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں. تو اسے کہا جائے گا بیوقوف، اگر آنکھوں سے نظر آ جاتی اتنی اسپیڈ میں تو حکومت جگہ جگہ علامتیں نہ لگاتی کہ ٹھہریے آگے آبادی ہے، خبردار آگے اسپیڈ بریکر ہے، خبردار آگے ٹن ہے، خبردار آگے پل ہے. یہ ساری علامتیں نشانیاں اسی لیے کہ تاکہ آپ پہلے سے اسپیڈ آہستہ کر لو، ان علامتوں کو دیکھ کر ایمان لے آؤ. اور یاد رکھو حکومت اور لوگ جو علامتیں لگاتے ہیں ان علامتوں میں جھوٹ کا امکان ہوتا ہے. ممکن ہے کسی نے کہیں سے کوئی سائن بورڈ اکھاڑ کے ادھر لگا دیا ہو، کھائی ہے آگے، حالانکہ آگے کھائی نہ ہو، پھر بھی ہم یقین کر لیتے ہیں کہ ہے. لیکن اللہ نے اس کائنات میں جو نشانیاں پیدا کی ہیں وہ نشانیاں اور وہ سائن بورڈ اللہ کے وجود کی ایسی سچی خبر دے رہے ہیں کہ اس میں جھوٹ کا امکان ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں جھوٹ کا امکان ہے ہی نہیں. حضرت موسیٰ نے کہا آتا کل شئین خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو بنایا اور اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ اپنی فطرت پہ خود بخود چل رہا ہے. یہ خود بخود فطرت پہ چلنا، نیچر پہ چلنا، یہ خود نہیں ہو سکتا. یہ ایک اس بات کی علامت ہے کہ کوئی مینجمنٹ ہے، کوئی انجینئر ہے جس نے اس میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں. وہ خدا نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ انسان تو یہ کام کر نہیں رہا، نہ یہ کام فرشتے کر رہے ہیں، کون ہے پھر وہ؟ یہ ایسی علامت ہے جو پکی ڈھکی علامت ہے کہ کوئی ہے جو یہ کرنے والا ہے. شیرنی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دودھ کے سوا کچھ بھی نہیں کھاتا. آپ شیرنی کو چھوڑیں، بکری کے بچے کو دیکھیں، بکری کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے فوراً دودھ کی طرف تھنوں کی طرف لپکتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اسے ماں کے پیٹ میں کس نے سکھایا کہ تو باہر نکلے گا تو تجھے یہاں خوراک ملے گی, اور وہ ایسے سک کرتا ہے اس کو, دودھ کو اپنے پیٹ میں. اسے سک کرنے کا طریقہ کس نے سکھایا, کس نے سکھایا اسے, کیا پتا کہ بکری کا بچہ ہوتا ہے نا ابھی پیدا ہوا ہے لیکن اسے پتا ہے دودھ کہاں ہے, تھن کہاں ہے, حالانکہ ابھی تک اس نے ماں کے پیٹ میں دودھ کا ذائقہ نہیں چکھا لیکن اسے پیدا ہوتے ہی پتا چل گیا ہے. بکری نہیں کرتی, اس کو سکھاتی ہے. ابھی تو بکری کے سکھانے کا ٹائم شروع ہوا ہے, یہ چیز پہلے سے سیکھے آیا. وہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے, اسے کس نے سکھایا بھائی, اسے کس نے بتایا یہ سب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں اس کی ہیں کہ وہ رب ہے, میں اسی رب کی طرف تجھے دعوت دے رہا ہوں. ابھی بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا, الذی جعل لکم الارض مہدا, وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. بچھونے کا لفظ, بچھونا کیا مطلب, دیکھو ایک بچہ کہیں رکھا ہوا ہو, بچھونا کسے کہتے ہیں پہلے میں اس کی ڈیفینیشن بیان کروں. ایک ہوتا ہے بستر, کہیں بھی رکھا ہوا ہے آپ جا کے لیٹ جائیں, ضروری نہیں کہ اس کے اوپر پنکھا بھی ہو, ضروری نہیں کہ اس میں مچھردانی کا انتظام بھی ہو, ضروری نہیں کہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام بھی ہو, کہیں بھی پلنگ پڑا ہے جا کے لیٹ جاؤ بیٹھ جاؤ, وہ بستر ہے, بچھونا نہیں ہے. بچھونا وہ جو ماں اپنے بچے کے لیے بستر لگاتی ہے سلانے کے لیے. اس بستر میں سارے ایسے انتظامات ہوتے ہیں جس سے بچے کی اس وقت کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں, سمجھ رہے ہو بات. ماں جب بچے کا بستر لگاتی ہے, سردیوں میں کوشش کرے گی بالکل پنکھے کے نیچے نہ ہو, تھوڑا سا سائڈ پہ ہو, مچھر ہیں تو مچھر دانی کا بھی انتظام ہو, اس میں تکیا ہو, نرم بستر ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ بچھونا خود سے نہیں لگ سکتا, چارپائی تو اتفاق سے کوئی دھماکہ ہوا تھا اوپر سے گر کے آئی نیچے پڑی ہوئی چار پاؤں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, یہ اتفاق ہی ہو سکتا ہے. لیکن بچے کے سونے کے لیے جو بستر لگا ہوا ہے اسے دیکھ کے کون کوئی کہہ سکتا ہے یہ خود سے ہوا ہے؟ خود سے ہوا تو اس کو کیا پتا کہ پنکھے کے نیچے ہونا چاہیے یا سائڈ پہ ہونا چاہیے, مچھردانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اسے کیا پتا ٹیمپریچر اتنا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, سردیوں میں اس کے اندر رضائی کا انتظام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. بچے کا پیچھے سے سر نکلتا ہے گومڑا بنتا ہے تو خواتین کیا کرتی ہیں, بچے کے سر کے نیچے پلیٹ رکھ دیتی ہیں سر بنانے کے لیے. یہ بھی بچھونے کے لوازمات میں سے ہے, صحیح ہے نا, کہ بھائی ادھر ادھر کروٹ پہ سوئے گا تو کہیں الٹا سیدھا سر نہ بن جائے. سارے انتظامات کس میں ہوتے ہیں, بچھونے میں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا. کیا مطلب, انسان کے لیے زمین کو اس نے ایسا بنایا کہ انسان کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل رہائش کے لحاظ سے کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی تھی. ہر چیز پورے توازن کے ساتھ زمین میں رکھ دی اس اللہ نے, ہر چیز. زلزلوں کا خطرہ پہاڑ ڈال دیے, زمین کا توازن برقرار رہے. خشکی کم رکھی, سمندر زیادہ, تاکہ بارشوں کا بھرپور انتظام رہے. کیا زمین کو پتا تھا کہ انسان آئے گا تو میں نے اتنی بارشیں برسانی ہیں, اس کے لیے اتنا زیادہ پانی ہونا چاہیے, خشکی کم ہونی چاہیے, تین حصے خشک پانی اور ایک حصہ خشکی. اگر یہ نہ ہوتا تو جتنی بارشیں ہو رہی ہیں اتنی نہ ہوتی. پھر بچھونا ہے نا, پہاڑی علاقوں میں بارشیں زیادہ, میدانی میں کم, کیونکہ پانی کی خاصیت ہے اوپر سے نیچے آتا ہے, نیچے سے اوپر نہیں جاتا. اب کشمیر کے پہاڑوں میں, گلگت کے پہاڑوں میں سمندر سے بادل بن کے جائیں گے اور برسیں گے, کیونکہ اللہ کو پتا ہے اگر وہاں نہیں برسے تو یہاں سے وہاں پانی جانے کا تصور ہی نہیں ہے. یہ زمین پھر بچھونا کراچی والوں کے لیے تو رہے گی, کشمیر والوں کے لیے یہ بچھونا نہیں بنے گی. تو اللہ نے بادلوں کو اڑایا, سمندر سے پانی بادلوں میں لے کر گئے, اڑا کے کشمیر کے اور گلگت کے پہاڑوں پہ برسایا, اور اتنا وہاں بارش برستی ہے, اتنی برستی ہے کہ پہاڑوں کے اندر پانی بھر گیا ہے, چوٹیوں کے اوپر سے پانی نکلتا ہے. تاکہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ پہاڑ بھی رہنے کے قابل بن جائے انسان کے، ورنہ اتنی گہرائی سے پانی پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا یہ موٹروں کے ذریعے ممکن نہیں تھا۔ آپ کبھی پہاڑی علاقوں میں جا کے چشمے دیکھیں، چشمے یہاں زمینی جگہ ہے، یہاں تو پانی لینے کے لیے کھودنا پڑتا ہے۔ ابھی دیکھو بورنگ کے لیے لوگ کتنا کتنا کھود رہے ہیں، حالانکہ یہ تو نشیبی جگہ ہے، یہاں تو پانی کھودو نکلنا چاہیے، لیکن پہاڑوں میں کھودے بغیر نکلتا ہے پانی، ابل رہا ہے پانی، اور وہاں سے اللہ فرماتے ہیں ہم چشمے جاری کرتے ہیں، وہ سارا پانی پھسلتا پھسلتا چشموں کی شکل میں دریاؤں میں، دریاؤں سے پھر میدانی علاقوں کو سیراب کرتا ہوا جاتا ہے، پھر ان دریاؤں سے لوگ کھینچتے ہیں پانی نہریں لگا لگا کے۔ یہ ساری زمین کو آبادی کے قابل بنانے کے لیے یہ زمین نے خود سے یہ سارے فیصلے نہیں کیے، یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی زبان سے کہلا رہے ہیں کہ اللہ ہے جس نے یہ سارا نظام زمین میں چلا کے دیا ہے، اور پھر اس نے زمین کی مٹی میں یہ عجیب خاصیت رکھ دی۔ زمین کی جو مٹی ہے اس کا میٹیریل ایسا ہو سکتا تھا کہ اس میں کچھ نہ ہوگئے، لیکن اس نے ایسا مٹی کو بنایا کہ مٹی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے اس نے کہ اس مٹی میں آپ لوہا ڈالیں مٹی کھا کے ختم کر دے گی، اس مٹی میں آپ سونا ڈالیں مٹی کھا کے ختم۔ مٹی کا کام ہے ہر چیز کو برباد کر دینا، تبھی لوگ مٹی میں کوئی چیز دفن کرتے ہیں تو پلاسٹک میں لپیٹتے ہیں اس کو، مٹی نہ لگے اس کو، کیسی زبردست چیز ہو مٹی کھا کے ختم، انسان کو ڈالو نا تھوڑے دنوں میں ختم۔ لیکن یہی مٹی میں اللہ نے سافٹ ویئر ایسے ڈالے، آم کا بیج ڈالو گے گٹلی کھا کے ختم نہیں کرتی، اسے تناور درخت میں تبدیل کرے گی، اتنا بڑا درخت بنا کے وہ جو ایک گٹلی چھپائی تھی نا اس سے لاکھوں گٹلیاں پیدا کر دے گی، سالہ سال تک آم نکلتے رہتے ہیں اس میں گٹلیاں، ہزاروں آم، اور ان ہزاروں آم کے اندر وہی گٹلی دوبارہ، تاکہ ہر گٹلی سے ایسے ہزاروں درخت دوبارہ ہزاروں آم پیدا کرو اس سے۔ حالانکہ زمین کے اندر تو نہ آم ہے، نہ ناشپاتی ہے، نہ پپیتا ہے، نہ بھائی تربوز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے بیج ڈالو مٹی سے تربوز بن رہا ہے، مٹی سے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس مٹی میں رنگ بھر دی اللہ نے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، میں اس مٹی سے جب چاہتا ہوں تربوز بنا کے دکھاتا ہوں، اس مٹی سے جب چاہتا ہوں خربوزے بنا دیتا ہوں، اس مٹی سے جب چاہتا ہوں انار بنا دیتا ہوں، اس مٹی سے جب چاہتا ہوں کھجور بنا دیتا ہوں۔ انظروا الی ثمرین، پھلوں کی طرف دیکھو، پھلوں کی طرف، سنوان وغیر سنوانی یسقا بما ان واحد، ان کے ذائقوں کی طرف دیکھو، ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل، ان کے کھانے اور ذائقوں کی طرف دیکھو، ایک انتہائی کڑوی چیز اور ایک پھل انتہائی میٹھا، یسقا بما ان واحد، لیکن دونوں قسم کے درختوں کو پانی ایک جیسا، مٹی ایک جیسی، کھاد ایک جیسی دی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ میٹھا آم پیدا کرنے کے لیے میٹھی مٹی میں بیج ڈالو، نہ نہ نہ، اسی زمین سے کریلا بھی اگ رہا ہے کڑوا، نیم کے درخت بھی اگ رہے ہیں، اور اسی زمین سے شہد کی طرح میٹھا چونسا آم بھی پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا مطلب، اس میں ہزاروں سائن بورڈ نظر آئیں گے جو تمہیں بتا رہے ہوں گے کہ ٹھہرو خبردار آگے اللہ ہے، اللہ ہے جو یہ بنانے والا یہ کرنے والا ہے۔ مٹی کو خود سے اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ جب چاہے تربوز کی شکل میں تبدیل ہو جائے، جب چاہے گرما سردا بن جائے، جب چاہے کریلا بن جائے، جب چاہے جھاڑیاں بن جائے، اس میں اتنی عقل نہیں ہے، یہ مٹی میں سافٹ ویئر کسی ذات نے انسٹال کیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بیج میں یہ سب چیزیں کسی نے ڈالی ہیں، یہ کھیل کسی نے گھمایا بیج کے اندر جس سے یہ سب کچھ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا بچھونا انسان کے لیے، بچھونے کا مطلب رہنے کے لیے زمین سے زیادہ سوٹیبل کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو پھلوں کا حساب رکھ دیا اللہ نے، طرح طرح کی چیزیں اس میں پیدا کر دی، جیسے ماں بچے کا فیڈر بھی ساتھ رکھ دیتی ہے نا، رات کو اگر دودھ مانگے گا تو یہ فیڈر منہ سے لگا دوں گی، اپنا تو پلانا نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا مر جائیں گے آپ۔ بہرحال بچے کو، ماؤں کو چاہیے اپنی فیڈ کرایا کریں، بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل، کیونکہ بچے کے لیے ماں کی چھاتی میں جو دودھ پیدا کیا وہ اللہ نے کیا ہے، اور اللہ نے زمین کو انسان کے لیے بچھونا بنایا، اور ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے جو اللہ نے بنائی، اس سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ ہے نہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ اس سے بہتر کوئی دودھ ہو نہیں سکتا۔ ایک خاصیت بتاؤں ماں کے دودھ کی، جو ڈبے کے دودھ میں ہو ہی نہیں سکتی، ڈبے کے دودھ میں ماں کے دودھ سے زیادہ پروٹین ہو سکتے ہیں، ڈبے کے دودھ میں ماں کے دودھ سے زیادہ آئرن ہو سکتا ہے، ڈبے کے دودھ میں ماں کے دودھ سے زیادہ پوٹاشیم ہو سکتا ہے، کیلشیم ہو سکتا ہے، ان سب باتوں کے باوجود بھی ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، بھائی بچے کو یہی چاہیے نا، آئرن چاہیے، میگنیشیم چاہیے، پوٹاشیم چاہیے، کیلشیم چاہیے، کیا خیال ہے؟ تو ڈبے میں تو ڈاکٹر اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ بڑھا سکتے ہیں۔ تبھی ایک زمانے تک، طویل عرصے تک ڈاکٹر یہ کہتے تھے کہ ماں کے دودھ سے اچھا ڈبے کا دودھ ہے، کیونکہ ماں کے دودھ میں بعض چیزوں کی کمی ہو سکتی ہے، جبکہ ڈاکٹر جو ڈبے کا دودھ بناتے ہیں اس میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے وٹامن سی اتنا فلاں، اس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ ایک زمانے تک کہتے رہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ نیچر اور فطرت کا آلٹرنیٹ اور متبادل خدا نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے سائنسدان اگر کوئی ایسی بات کریں جو فطرت سے ہٹ رہی ہے، دیوار پہ مار دیا کرو اس کو، وہ یقیناً کچھ دنوں بعد اس سے رجوع کریں گے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر کہتے ہیں صبح اٹھ کے نہار منہ پانی پیا کرو، میں نہیں پیتا یہ کام، نہ میں کسی کو مشورہ دیتا ہوں، نہیں پیو، کیونکہ نہار منہ پانی پینا دنیا میں کوئی جانور بھی یہ کام نہیں کرتا ہے۔ کبھی دیکھا بھینس اٹھی صبح صبح پانی پی رہی ہے؟ سب صبح اٹھ کے کھانے کی طرف جاتے ہیں، پانی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ صبح اللہ نے انسان کی حاجت میں پانی رکھا نہیں ہے۔ ہاں اگر رات کو بڑی مرغن غذائیں کھا کے سویا ہو پھر صبح اور پانی نہ پیا ہو تو پھر صبح پیاس لگ رہی ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لے، وہ تو نہ اس میں تو نہار منہ اور نہار منہ نہ ہونے کی کوئی قید نہیں ہے، کیونکہ یہ پانی کب پینا ہے، کھانا کب کھانا ہے، اس میں ڈاکٹروں کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے انسان کو سکھا کر اسے اس کی فطرت کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ آتا کل شئی خلقہ ثم ہدا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں کوئی بیمار ہونا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، وہ پی لے نہار منہ ایک الگ بات ہے، نارمل آدمی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ڈاکٹر کہتے ہیں روزانہ 25 گلاس پانی پینا چاہیے۔ وہ جو آج کل بوتلیں آ رہی ہیں نا اس پہ لکھا ہوتا 8 گلاس روزانہ، کیوں بھائی؟ اگر آپ کو پیاس 1 گلاس کی لگتی ہے تو صرف 1 گلاس پئیں، اور اگر پیاس آپ کو 25 گلاس کی لگتی ہے تو 8 پہ بریکیں نہیں لگائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنی پانی کی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو جسم ڈاکٹر سے یا سائنسدانوں سے نہیں پوچھتا، جسم آپ کو خود بتا دیتا ہے، اور پی لے، ابھی بوجھی نہیں ہے۔ ابھی دیکھو گرمی کے روزے تھے نا ابھی چند دن پہلے، تو میں نے 20 گلاس بھی پیے افطاری سے لے کے سحری تک، سب نہیں پیے، پیتے ہی جا رہے ہیں، پیتے ہی جا رہے ہیں، وہ سب جسم میں ہضم ہو رہا ہے، پیشاب بھی نہیں آ رہا، اس لیے کہ سب لگ رہا ہے جسم میں گرمی کی وجہ سے۔ لیکن اب ٹھنڈا موسم ہو گیا، 4-6 گلاس سے زیادہ نہیں پیے۔ اب میں کہوں ڈاکٹر نے کہا 25، گردوں کا بیڑا غرق ہوگا اس سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جسم کہے گا بب یہ مذاق نہیں بھائی، ضرورت نہیں ہے۔ جسم سوائے پیشاب بنا کے نکالنے کے گردے اور کوئی، گردوں کا کام بڑھ جاتا ہے اس سے، گردوں کا کام بڑھ جائے گا، گردوں کا کام ہو جائے گا، پیشاب بنا بنا کے پانی نکالتے رہو، گردے کہیں گے یہ کیا مذاق ہے بھائی، میرا اور بھی دنیا میں کوئی کام ہے یا نہیں، مجھے سکون بھی لینے دے گا کہ نہیں لینے دے گا؟ ہر جتنی بھی مشین اللہ نے انسان کے جسم میں رکھی ہے اس وہ محدود بوجھ اٹھا سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس پہ بوجھ ڈالتے رہو اور وہ کرتی رہے گی۔ اس پانی زیادہ پینے کے دوسرے فائدے تو حاصل ہوں گے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں جن کی طرف ابھی ڈاکٹروں کی توجہ نہیں جا رہی، جو بعد میں اعلان کریں گے بھائی یہ فالٹ سامنے آ رہا ہے اس کا۔ خیر یہ ایک الگ بات تھی۔ تو اب ماں کے دودھ میں اور ڈبے کے دودھ میں بنیادی فرق بتاؤں کیا ہے آپ کو؟ حالانکہ ڈبے کے دودھ میں کیلشیم بھی زیادہ، ڈبے کے دودھ پینے والا بچہ موٹا تازہ بھی ہوتا ہے، ماں کا دودھ پینے والا بچہ موٹا نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں ڈبے کے دودھ والا بچہ ڈبے کی طرح صحت مند لگے گا آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں، اور ماں کا دودھ پینے والا بچہ دیکھنے میں صحت مند نہیں لگے گا۔ بڑی ٹیکنیکل باتیں، سن لو صحیح ہے، سن لو۔ ڈبے کا دودھ بچے کو پلاؤ نا، جو ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں یہ والا پلائیں، لیکٹوجین وغیرہ وغیرہ، تو بچہ ایسا ماشاءاللہ مسٹنڈا، موٹا تازہ، ماں بھی خوش ہوتی ہے، دیکھو میرا بچہ سب بچوں سے زیادہ صحت مند ہے۔ نہیں ہے صحت مند، جو بچہ ماں کا دودھ پیتا نا وہ ایسا گول مٹول نہیں ہوتا، وہ نارمل ہی رہتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید اتنا صحت مند نہ ہو، پڑوسیوں کا بچہ زیادہ صحت مند ہے۔ تو بات یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دیسی مرغی اور فارمی مرغی، دیکھنے میں کون صحت مند ہوتی ہے؟ فارمی مرغی، مگر پنجرے سے باہر نکال کے اوپر سے پھینکو نیچے گرے گی مر جائے گی۔ اور دیسی مرغی کو پکڑنا، جس کو تجربہ نہیں ہے نا وہ پکڑ نہیں سکتا اس کو۔ بیماریوں کے خلاف مدافعت کی قوت، بیماریوں کے، فارمی مرغی کو تو اگر کس کوئی ایک ٹیکہ بھی لگنے سے رہ جائے نا مر جاتی ہے وہ، جبکہ دیسی مرغیوں کو ٹیکے نہیں لگتے، سردی گرمی خزاں بہار برداشت کرتی ہیں وہ، تو ایسے ہی جو بچہ ماں کی فیڈ پہ پلتا ہے وہ اندر سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ اس کی ہڈیاں مضبوط، وہ ایسے پلپلا ہوا پھولا ہوا نہیں ہوتا جیسے پلپلے سے بچے ہوتے ہیں، ہوگا وہ پچکا ہوا، مگر اس کی ہڈی کو ہاتھ لگاؤ گے پتا چلے گا بھائی لوہا ہے لوہا، اوپر سے گرا دو اس کو بلڈنگ سے، ہڈی جو ہے نا مشکل سے ٹوٹے گی اس کی، گرا نہیں دینا کہیں، اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اب ہوتا کیا ہے، فرق کیا ہے، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر یہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ خود بخود پیدا ہوتا تو بچے کے لیے اتنا سوٹیبل نہ ہوتا، اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی، کچھ نقص ہوتا، انسان جو بناتا وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ ایک چیز ایسی ہے ماں کے دودھ میں جو ڈبے میں ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ دو چیزیں، نمبر ایک، ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی مقدار اتنی پیدا ہوتی ہے جتنی بچے کو ضرورت ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ لہذا وہ اتنی ہی ضرورت اس کی پوری ہوگی، اتنا ہی پیدا ہوگا جتنی بچے کو ضرورت۔ چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کا وزن اگر زیادہ ہے پیدائشی تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ زیادہ ہوگا، کیونکہ بچے کا پیٹ بڑا ہے، اس کو زیادہ چاہیے خوراک، اور اگر بچے کا وزن کم ہے، اس کی خوراک کم ہے، تو دودھ بھی کم ہوگا۔ ڈبے کو کیسے سمجھائیں کہ کتنا پینا ہے، اس میں کبھی بچہ کو زیادہ پلایا جاتا ہے، کبھی کم پلایا جاتا ہے۔ دوسری بات، اس کیا ہو گیا بھائی، دوسری بات کہ بچے میں جن وائٹامنس کی اور جن معدنیات کی کمی ہوتی ہے، ماں کے دودھ میں خود بخود وہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ بچے کا ماں سے ایسا لنک ہوتا ہے نا، اللہ نے ایسا لنک رکھا ہوا ہے کہ جس چیز کی کمی ہوگی، اس کو صحیح کرو بھائی جلدی سے، جس چیز کی کمی ہوگی وہ چیز خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ بچے میں آئرن کی کمی ہے تو ماں کی دودھ میں خود بخود آئرن کی مقدار بڑھ جائے گی۔ اب جب ڈبے کا دودھ آپ پلائیں گے نا بچے کو، اس میں آئرن کی ایک خاص مقدار ہے، حالانکہ بچے کو آئرن کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ آئرن بچے کو نقصان دے گا، جبکہ ماں کی فیڈ میں ایسا نہیں ہوتا، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اس کو اتنی ہی چیزیں ملیں گی۔ اس لیے ماں کی فیڈ پہ پلنے والے بچے بیمار نہیں ہوتے، اللہ نے ماں کے دودھ میں سارے حفاظتی ٹیکے پہلے سے لگائے ہوئے ہیں، پہلے سے۔ یہ جب پیو گے نا تو ہر بیماری کے خلاف دفاع کی اور طاقت، اس کی قوت انسانی جسم میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں۔ الذی جعل لکم الارض مہدا، جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا، بچھونا۔ تو زمین کو اللہ نے کیسے بچھونا بنا دیا، اس میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں خوراک کا انتظام بھی کر دیا، اور یہاں جو ہے چشمے جاری کر دیے، پھر یہاں کا جو موسم اللہ نے بنایا وہ بھی بڑا زبردست، ایسا موسم بنایا کہ چاروں موسم آئیں، سردی گرمی خزاں بہار۔ اگر ایک ہی موسم رہتا نا زمین کا، انسان کی صحتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی۔ جب ہم سردیوں کے موسم میں آتے ہیں تو ہمارے جسم میں الگ سی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، گرمیوں میں ہمارے جسم میں الگ قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے اندر کا سیٹ اپ درست رہتا ہے۔ اس لیے پرانے زمانے کے جو حکیم تھے نا، اور جو ابھی زندہ ہیں، بڑے پرانے پرانے 100-200 سال، یعنی 150-150 سال کے جو حکیم ہیں، وہ گرمیوں میں گرمی سے بچنے کا زیادہ انتظام نہیں کرتے، اور سردیوں میں سردی سے بچنے کا زیادہ انتظام نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ کہتے ہیں جب سردی ہے نا، قدرت نے دی ہے، تو اس لیے تاکہ لگے تو تھوڑا سا لگنے دو، ان کی صحتیں پھر بہت اچھی رہتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں گرمی قدرت نے دی ہے، اس لیے نہیں کہ 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں بیٹھو، بلکہ اس لیے کہ تمہیں یہ گرمی لگے، تو یہ گرمی لگاتے ہیں وہ اپنے آپ کو۔ میں نے خود ایسے بعض حکیموں کو جانتا ہوں، 110 سال 120 سال عمر ہو گئی، گرمی میں بغیر پنکھے کے بیٹھے ہوئے۔ کیوں بھائی؟ کہہ رہے بھائی قدرت نے گرمی اس لیے دی ہے کہ لگے، تو تھوڑا سا لگے گی تو صحیح رہے گا حساب کتاب۔ میں نے خود ایک پرانے 700 سال پہلے ایک مسلمان سائنسدان، کوئی مسلمان طبیب تھے، ان کی کتاب میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر گرمی اور سردی میں ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ اگر کسی علاقے کے لوگ ایسے ہیں جہاں نہ زیادہ سردی پڑتی ہے نہ گرمی، تو ان کی عمریں کم ہوتی ہیں۔ پنجاب کے لوگ صحت مند زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے اور گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے۔ یہ جو گرمی ابھی ہماری نا، پنجاب چلے جائیں تو بھول جائیں گے گرمی کو، یعنی اس گرمی کو بھول جائیں گے۔ تبھی پنجاب کے لوگ ذرا ہرے بھرے ہوتے ہیں، ہرے بھرے بھی ہوتے ہیں اور بھرے بھرے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے ہوتے ہیں۔ کراچی والوں میں پورے نہیں ہوتے، وہ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، جو تھوڑے سے بچتے ہیں وہ گٹکے کی نظر ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ بہت تھوڑے سے باقی رہ جاتے ہیں جو تراویح پڑھنے آتے ہیں یہاں پہ. پورے نہیں ہیں یہ، جس حساب سے پیدا ہوئے تھے نا، جس حساب سے ان کو پورا ہونا چاہیے تھا، اس حساب سے نہیں ہوتے. تو گرمیوں میں جسم سے پسینہ نکلتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں جسم سے نکلتی ہیں، پھر وہ نئی پیدا ہوتی ہیں. انسان کی جسم کا مثال ایسے جیسے دریا، اگر چلتا رہے گا تازہ پانی آتا رہے گا. تو ایسے انسان کے جسم کی جو مختلف قسم کی توانائیاں ہیں وہ ضائع ہوتی رہیں گی تو وہ پیدا بھی ہوتی رہیں گی. اب مختلف رطوبات نکلتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھار زکام ہونا بھی صحت کے لیے ضروری ہے، کبھی کبھار، کیونکہ زکام سے جو رطوبات نکلتی ہیں وہ الگ قسم کی ہیں، پسینے سے جو رطوبات نکلتی ہیں الگ قسم کی ہیں. ہر طرح کی جسم ہجامہ کیوں کرواتے ہیں؟ خون نکل جائے آپ کا، جب خون نکلے گا تو نیا خون پیدا ہوگا. تو یہ سارا سیٹ اپ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل حساب کتاب سے بنایا ہے میں نے، حساب کتاب سے. پھر دیکھو اللہ کا ایک نظام ایسا ہے کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب جو ملک ہیں ان سے اللہ نے بعض نعمتیں لے لی مگر بعض دے دی، کیونکہ وہ بالکل زمین کے کنارے پہ رہتے ہیں. اب ان کا نظام اللہ نے یہ بنا دیا کہ ان کے دن اور رات کا توازن بہت خراب ہوتا ہے. اصل تو یہ ہے نا، جو ہمارے زمین کا جو بیچ ہے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، یہاں پوری روشنی بھی آتی ہے، بھرپور راتیں بھی آتی ہیں. ان بیچاروں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک گھنٹے کی رات آئی پھر دن ہی دن. تو ان کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پھر چھ مہینے معاملہ ان کا الٹا ہو جاتا ہے. ایک گھنٹے کی رات، 23 گھنٹے کا دن، چھ مہینے کے بعد معاملہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا. ایک گھنٹے کا دن اور 23 گھنٹے کی رات. تو اس طرح سے قدرت نے بیلنس کیا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حساب کتاب برابر. بھائی محروم تمہیں بھی نہیں کروں گا، یہ والے مزے تم لے لو تھوڑے دن کے لیے، چھ مہینے بعد بالکل معاملہ الٹا کر دوں گا. کیونکہ انسان ایک حالت سے بور ہو جاتا ہے اور اس کا دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اس زمین اور آسمان میں جو، اس سورج اور چاند میں جو میں نے اختلاف رکھا ہے، اور دن کی روشنی کا آنا، رات کے اندھیرے کا آنا، اس اختلاف کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں تنوع پیدا ہوتا ہے، اسے زندگی گزارنے کا لطف اور مزہ آتا ہے. اگر ایک ہی جیسا ٹائم رہتا، بالکل ایک رہتا حساب کتاب، انسان اس زندگی سے بیزار آ جاتا. جیل میں رہنے والے نفسیاتی پاگل ہو جاتے ہیں، خواہ ساری سہولتیں ان کو دی جائیں، کیوں؟ ان کے سر کے اوپر چھت ہوتی ہے، انہیں سورج نظر نہیں آتا. اگر لائٹ ہے، لائٹ میں رہتے چلے جائیں گے. اگر آپ کسی کو روشنی میں رکھ لیں نا، روشنی میں، اور اندھیرا نہ دیں اس کو، تھوڑے دنوں میں دماغی توازن خراب ہو جائے گا اس کا. اور اگر اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، اور مسلسل کئی دن تک یہی حالت رہے، تو بھی اندھیرے سے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، چاہے ساری ضرورتیں آپ اس کی پوری کریں. تو اللہ نے لائٹنگ کا بھی زمین میں بہترین انتظام کر دیا، لائٹنگ کا بھی. بھائی کچھ اندھیرا ہوگا اور پھر روشنی آئے گی، صبح کا سورج طلوع ہوگا، پھر تپتی ہوئی دوپہر کی گرمی ہوگی، پھر شام کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی، پھر سورج دوبارہ سلام کر کے غروب ہو جائے گا، پھر گھپ اندھیرا ہو جائے گا. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ. فرمایا کہ بتاؤ، جو خدا رات لے کر آتا ہے، وہ اگر دن کی روشنی نہ لے کر آئے، کسی انسان میں طاقت ہے، کسی سائنسدان میں، کہ سورج کو دھکیل کے مشرق سے دوبارہ نکال دے؟ کوئی نہیں لا سکتا، یہ صرف اللہ کا کام ہے. قل ارائیتم ان جعل علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ. اور اگر دن کو، سورج کو اللہ اوپر لے جا کے روک لے دوپہر 12 بجے کے وقت میں، اور ڈھلکنے نہ دے، اور قیامت تک دن کی دن ہی روشنی ہی رکھے، 12 بجے کی جیسی گرمی ہوتی ہے ایسی روشنی رکھے، تو کوئی خدا کے سوا کسی میں طاقت ہے کہ رات کے اندھیرے کی نعمت تمہیں دے دے، جس میں تم سکون کے خراٹے لے کے سوتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. تو یہ سب اللہ کی نعمتیں، اللہ نے انتظام کیا تاکہ انسان زمین میں مزے سے زندگی گزارے، سردیوں کے مزے بھی لے اور گرمیوں کے مزے بھی لے. یہ جو ہم گرمی میں پریشان ہوتے ہیں نا، اگر یہ گرمی کی پریشانیاں نہ ہوں تو سردی کی ٹھنڈک کا لطف بھی محسوس نہ ہو پھر انسان کو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتیں نہ ہوں تو پھر جون جولائی کے پنکھے بھی یاد نہ آئیں کسی کو. یہ تو تنوع پیدا کرتے ہیں اللہ انسان کو، تاکہ ایک چیز سے جب پریشان ہوگا تو پھر دوسری چیز کا اس کو مزہ آنا شروع ہوگا. مجھے جب سردیاں ہوتی ہیں نا، سردیوں میں جب مسلسل 2-3 مہینے ہم سردیوں میں ٹائم گزارتے ہیں، پنکھے بند ہوتے ہیں، تو جب مارچ میں پنکھے چلنا شروع ہوتے ہیں تو میری اپنی عادت کیا ہے، مجھے وہ پنکھوں کی آواز میں بڑا مزہ آتا ہے. ایک دم ڈنگ 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 پنکھے گھومنا بڑا مزہ آتا ہے. وہی لے وہی رضائیاں واپس، رضائیاں ہجرت کر کے واپس جا رہی ہیں، وہی پرانا ماحول آ رہا ہے. پنکھے کی جو آواز ہے نا, یہ بھی ایک قسم کی لوری ہے. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اور جیسے پھر کچھ وقت گرمیوں میں پریشان ہو جاتے ہیں ہم, تھوڑے دن کے مزے ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں گرمی سے, بور ہونا, پھر دوبارہ اللہ گرمی کی فائلوں کو لپیٹ کے سردی کے موسم کو لانا شروع کرتے ہیں دوبارہ. ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں, آہستہ آہستہ, پہلے پنکھے ہلکے ہوتے ہیں, بھائی ذرا آہستہ کر دو, بہت سردی لگ رہی ہے, یہ کھڑکی بند کر دو, ٹھیک ہے نا, یہاں سے ہوا آ رہی ہے. پھر چادریں نکلنا شروع ہوتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ کمبل, پھر موٹی موٹی رضائیاں, پھر ٹھٹرے رہتے ہیں, صبح اٹھا ہی نہیں جاتا. تو یہ تنوع اللہ نے پیدا کیا تاکہ میرے ان بندوں کو زمین میں رہنے کا لطف اور مزہ آئے, ان کی زندگی کا مزہ کرکرا نہ ہو جائے, بہاریں ختم نہ ہو جائیں ان کی. یہ ہے, ان چیزوں کو دیکھ کر بھی میرے بھائی کسی کو اللہ کے وجود پہ یقین نہ آئے تو بڑا بیوقوف اور احمق ہے. سارے کام کوئی ذات تمہارے کر رہی ہے اور تم کہو یہ خود بخود ہو رہے, کوئی نہیں کر رہا. آپ ایک بس مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کہیں کسی جنگل میں اکیلے بیٹھے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اب آپ کو ڈر ہے کہ میں یہاں پیاس سے مر جاؤں گا, ریگستان میں بیٹھا ہوں اکیلا, میں یہاں کیا ہو جاؤں گا, پیاس سے مر جاؤں گا. آپ کی تھوڑی سی آنکھ کھلی, آپ اٹھے تو دیکھا ایک خیمہ رکھا ہوا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے. آپ نے کہا یار پتہ نہیں کون رکھ کے گیا ہے, خیمے میں چلے گئے آپ. اب پیاس لگ رہی ہے تھوڑی سی, آپ کی آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو دیکھا شربت کا جگ رکھا ہوا ہے سامنے. آپ نے کہا یار, فوراً دل میں آئے گا نا بھائی کون ہے, آئے گا کہ نہیں آئے گا, یار کون ہے بڑا مہربان. اس وقت آپ یہ نہیں سوچو گے کوئی بھی نہیں ہے, خود سے ہو رہا ہے. اگر آپ یہ سوچو گے نا خود سے ہو رہا ہے تو جو کر رہا ہے نا اس کو پھر بڑا غضب آئے گا, وہ تو چھپ چھپا کے کر رہا ہے تاکہ دیکھوں اس میں تجسس کتنا ہے, وہ سامنے نہیں آ رہا. وہ چاہتا ہے کہ میں, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ اپنے محسن کو پہچاننے کی کتنی کوشش کرتا ہے, اور آپ کوشش کر نہیں رہے. پھر آپ کو بھوک لگی, آپ کی آنکھ لگی, وہ چپکے سے کھانا رکھ کے چلا گیا. اب آپ اٹھے, بھائی کھانا کھا رہے ہیں آپ. اب کسی مسافر کا گزر ہوا, اس نے کہا یہ کیا بات ہے یار, ایک مہینے پہلے آپ کو اس ریگستان میں چھوڑ کے گیا تھا مگر آپ ابھی تک پلے پلائے زندہ ہیں, صبح کا ناشتہ بھی پراٹھے بھی آ رہے ہیں آپ کے, ہے بھائی, دوپہر کا لنچ بھی آ رہا ہے, رات کا کھانا بھی, اور جیسی آنکھ لگتی ہے کوئی بستر بھی بچھا کے چلا جاتا ہے, اور جب سردیوں کا موسم آیا تو رضائی بھی ڈال کے چلا جاتا ہے, اور جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو پنکھے بھی لگا کے چلا جاتا ہے. تو یہ کون ہے, آپ نے کبھی تحقیق کی کہ یہ کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ آپ نے کہا باڑ میں جائے, مجھے کیا, کوئی بھی نہیں کر رہا, خود سے ہو رہا ہے. اب کوئی کہے بھائی اس سے محبت کرو, کوئی آپ کا محسن ہے اس کو تلاش کرو, اسے کوئی اس کا شکریہ ہی کم از کم ادا کر دو, آپ کہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کر رہا ہے اس کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہے گا ہم احسانات کی بارش کریں اور تم کبھی روٹی کو خدا بانو, کبھی بولو یہ خیمہ میرا خدا ہے, کبھی بولو یہ چارپائی کی ضرورت کیونکہ مجھے زیادہ ہی لحاظ ہے, یہ چارپائی میرا معبود ہے, میں اسی سے محبت کروں گا. تو یہ بدبخت ہونے کی دلیل ہوگی, اللہ سامنے نہیں آتا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار, اللہ فرماتے ہیں اس اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, اللہ ہر ایک کو دیکھتا ہے, وہ ذات انسان کی عقل سے بالاتر ہے, اس کو دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نشانیاں رکھی ہیں, عقل مند ان نشانیوں میں پڑھ کے خدا سے غافل نہیں ہوں گے بلکہ خدا تک پہنچنے کی کوشش کریں گے, اور احمق اور شہوت پرست اور بیوقوف ان نعمتوں کو استعمال کریں گے مگر یہ بھول جائیں گے کہ دینے والا کون ہے. تو بھائی اللہ ہم سب کو شکر گزار بنا دے اور جو ہے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے, اور نعمتوں کو دیکھ کر نعمتیں دینے والے کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ اسپیکر کوئی خیر صاحب اگر اللہ نے ان کو مالی کچھ دی ہے تو یہ اٹھا کے کسی کچرے میں پھینک کے کوئی اچھا سا اسپیکر لا کے رکھ دیں, ذرا مہنگا والا, 8-10 لاکھ والا, سمجھ رہے ہیں, ایک دفعہ کا خرچہ ہوگا, جان چھوٹ جائے گی اس جنازے سے. سمجھ رہے ہیں بات کو, کیا ہو جائے گا, اس جنازے سے جان چھوڑی. بےچارے مسجد کی انتظامیہ والے لگے رہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں, ان کی طرف سے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن چیز بھی تو ہونا جو کچھ محنت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی. جنازے میں آپ کتنے ڈرپ چڑھا دیں, صحیح ہے, کوئی میت کا کوئی جنازہ لیٹا ہوا ہے اس پہ آپ کتنے ہی ڈرپ چڑھا دیں اس کو زندگی ملے گی؟ اب اسپیکر کا کام بہت زیادہ ہے مگر اسپیکر ہے ہمارے پاس تھکا ہوا, تو کوئی صاحب اگر اللہ نے روکڑا دیا ہے تو ذرا یہاں اچھا قسم کا اسپیکر لا کے رکھ دیں, صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. ابھی بھی یہ اسپیکر اتنی سن کے بھی اس کو شرم نہیں آ رہی ہے اسپیکر کو, ٹھیک ہے نا, پھر بھی وہی گڑبڑ کر رہا ہے. غیرت ہوتی نا, ابھی تھوڑی دیر کے لیے صحیح ہو جاتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ ذرا بیٹھ جائیں, پہلے خواتین کو نکلنے دیں.